بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الحمدللہ ہمارے درس کا دوسرا سیشن اس کو سمجھ کر کے ہم پڑھتے ہیں. اور درس بہار شریعت جیسا آپ کو لوگوں پتہ ہے کہ یہ ہم نے مختلف بھائیوں کے گھر پہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو ہم اسے قبل جو ہے تقریباً 8 عقائد کے تھے, تو یہ 8 عقائد ہم سرسری طور پہ جلدی سے دہرا لیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو فائدہ ہو جائے جنہوں نے پچھلے درس میں حاضری کا شرف حاصل نہیں کیا. عقائد جو ہیں یہ متعلقہ ذات و صفات الہی جل جلالہ کے بارے میں ہے. تو پہلا عقیدہ یہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں, پہلا عقیدہ کہ اللہ عز و جل ایک ہے, کوئی اس کا شریک نہیں, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ افعال میں, نہ احکام میں, نہ اسماء میں. واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال. اس کے آگے وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے, ازلی کے بھی یہی معنی ہے. باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں. وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت اور پرستش کی جائے. تو یہ ہم سیکھتے آ رہے ہیں پہلے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے قل ھو اللہ احد, دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ, اور سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ لا شریک لہ. یہ اس کے ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, کوئی اس کا شریک نہیں. یہ اس کی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ اس کا نہ ذات میں اس کے جیسا کوئی ہے, نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے, نہ اس کی صفات میں جو اس کی کیریکٹرسٹکس ہیں, جو اس کی اپنی ٹریٹس ہیں, جیسا وہ ہے. صفات کہتے ہیں ٹریٹس کو, کیریکٹرسٹکس کو, پراپرٹیز کو. تو جیسا وہ ہے ذات میں, تو اس کے جیسا ذات میں کوئی نہیں, اور نہ ہی اس کے برابری میں کوئی ہے, نہ اس کی ذات میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے, اس کا کوئی پارٹنر نہیں, نہ اس کی صفات میں کہ جیسا وہ ہے یعنی وہ قدیم ہے, وہ علیم ہے, وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس کی صفات میں بھی اس کے برابر کوئی نہیں, نہ اس کی صفات میں اس کے ساتھ کوئی اس کا پارٹنر ساجھے دار ہے, نہ افعال میں, اور نہ ہی اس کے حکم میں اس کے برابر کوئی ہے, نہ اسماء میں, نہ اس کے نام میں اس کا کوئی شریک ہے, نہ اس کے نام میں کوئی اس کا پارٹنر ہے. واجب الوجود ہے, واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے. جو لوگوں نے پچھلا درس سنا نہیں ہے ان کے میں چاہوں گا کہ پچھلے درس کی جو ریکارڈنگ وہ سننے چاہیے. یہ جو اصطلاحات آ رہی ہیں اس کے اوپر آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے تو وہ درس سننا آپ کے لیے ضروری ہوگا. لیکن یہاں پر سسری طور پہ چلتے ہیں کہ واجب الوجود ہے یعنی اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا عدم محال ہے, اور اس کا نہ ہونا ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا, خدا کا نہ ہونا یہ ناممکن ہے. اور وہ کیا ہے؟ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے, کوئی ٹائم مقرر نہیں کر سکتے, کوئی زمانہ مقرر نہیں کر سکتے وہ کب سے ہے, بس وہ ہے اور ہمیشہ سے ہے. اس کی کوئی انتہا نہیں ہے پیچھے کی طرف کہ کب سے ہے. انتہا ختم ہو جائے گی, ذہن ختم ہو جائے گی, عقل ختم ہو جائے گی, وہ کب سے ہے یہ تعین کرنا ناممکن ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ سے ہونے کو ازلی بھی کہتے ہیں اور قدیم بھی کہتے ہیں, دونوں کا ایک ہی مطلب. اور باقی کہتے ہیں اس کو جو ہمیشہ رہے گا, وہ باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا. ٹائم ختم ہو جائے گا, زمانہ ختم ہو سکتا ہے, ہر چیز فنا ہو سکتی ہے, لیکن وہ ہمیشہ باقی رہے گا. باقی کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ابدی. ابدی اور باقی کا دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. اور وہی ہے اس کا مستحق ہے اس کی عبادت و پرستش کی جائے, یعنی اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں ہو سکتی. صرف وہی جو ہے عبادت کے لائق, پرستش کے لائق, پوجا کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. دوسرا عقیدہ یہ کہ وہ بے پرواہ ہے, کسی کا محتاج نہیں, اور تمام جہان اس کا محتاج ہے. یہ پچھلی بار بھی سمجھایا تھا کہ وہ بے پرواہ ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, لاپرواہ نہیں ہے, بے پرواہ ہے, یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. غنی ہے, سمجھ ہے, اللہ سمجھ قرآن پاک میں آیا. وہ ایسا بے پرواہ ہے کہ اس کو آپ کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ راہ راست پہ چلو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں, اور آپ راہ راست پہ نہ چلو تو اس کو کوئی نقصان نہیں. تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے, یعنی عقل سے اس کا سمجھ لینا یہ ناممکن ہے کہ اللہ کون ہے, کیسا ہے, اس کو سمجھ لینا ناممکن ہے. ادراک مطلب پوری طرح سمجھ لینا, یہ اس کی ذات کا ادراک کر لینا عقل سے یہ ناممکن ہے. کہ جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے عقل اس کو گھیر لیتی ہے, عقل اس کو محیط ہوتی ہے, اس کو گھیر لیتی ہے, اور اس کو کوئی گھیر نہیں سکتا, اس کو کوئی احاطہ کر نہیں سکتا. البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً یعنی سنسری طور پہ وہ جو کرتا ہے اس کے افعال سے سنسری طور پہ اس کی صفات کو سمجھا جا سکتا ہے, یعنی اس کی کیریکٹرسٹکس اس کی پراپرٹیز کو سمجھا جا سکتا ہے, اور پھر ان صفات کے ذریعے سے اس کی معرفت ذات حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ کہ اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر, اس کی صفتیں ذات کے ساتھ متصل ہیں, یہ ہم نے سیکھا تھا. اس کی صفتیں نہ عین ہیں, نہ ذات کو صفت کہہ سکتے ہیں نہ صفت کو ذات کہہ سکتے ہیں, اور نہ ہی غیر, یعنی صفت ایسی ہے کہ اس ذات کے ساتھ متصل ہے, اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صفت کچھ اور چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالی ذات کچھ اور چیز ہے, اس کے اندر وہ صفت موجود ہے. ہم انشاءاللہ آگے اس کے بارے میں پڑھیں. یعنی صفات اس ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں, اور نہ ہی اس سے کسی طرح کسی نئے وجود میں الگ سے پائے جائیں یا جڑا ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ نفس ذات کی متعاضی ہے اور عین ذات کو لازم. میں پھر سے عرض کرتا ہوں کہ پہلا جو درس ہے اس کی ریکارڈنگ لوگ سنیں تاکہ یہ جو چیز ہم سن رہے ہیں اس کو صحیح سمجھا جائے. اسی طرح نمبر پانچ جو تھا, جس طرح اس کی ذات قدیم اور ازلی ہے ابدی ہے, صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہے. جس طرح اس کی ذات کے بارے میں ہم تصور رکھتے ہیں, خیال رکھتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے, اسی طرح اس کی جو صفات ہے, اس کا زندہ ہونا, اس کا کلام کرنا, اس کا سننا, اس کا ارادہ فرمانا, اس کا قدیم ہونا وغیرہ, جو بھی اس کی ذات صفات ہے, صفات ہے ذاتیہ, وہ ساری کی ساری اس وقت سے ہے, وقت ختم چھوڑ دیں, اس کے ساتھ ہمیشہ سے. جس طرح وہ ہمیشہ سے, اس کی صفات بھی اس کے ساتھ ہمیشہ سے. عقیدہ نمبر پانچ, جس طرح عقیدہ نمبر چھ, اس کی صفات نہ مخلوق ہے نہ زیر قدرت داخل. تو وہ جیسا ہے, جیسا اس کی ذات ہے, اس کے اندر کچھ صفات موجود ہیں, تو اس کی صفات جو ہے اس کی مخلوق نہیں ہے. جس طرح ہم مخلوق ہیں, ہم پیدا کرتا ہے کوئی چیز ہے, تو اس کی صفات پیدا کرنا نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہے, اور اس کی صفات کو وہ خود چینج نہیں کر سکتا. جیسے وہ حی ہے, بہت سمپل اور سادی مثال جو ہے وہ حی ہے, حی مطلب زندہ. ٹھیک ہے, تو وہ زندہ ہے اور قادر بھی ہے, لیکن وہ قادر ہونے کے باوجود خود کو چینج نہیں کر سکتا. کہ جیسے وہ زندہ ہے اور ہم اپنے آپ کو قتل کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو فنا کر سکتے ہیں, مرڈر کر سکتے ہیں, وہ اپنی زندگی کو خود ختم نہیں کر سکتا, نہ کوئی وہاں ختم کر سکتا ہے. تو وہ جس طرح ہے, ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا, وہ اپنی قدرت سے بھی اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا. ٹھیک ہے, عقیدہ نمبر سات, ذات اور صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں, یعنی پہلے سے نہ تھی پھر موجود ہوئی. یہ انشاءاللہ تھوڑا سا پھر سے تفصیل سے بتاتے ہیں. حادث کا مطلب ہوتا ہے جو چیز پہلے نہیں تھی, بعد میں بنائی گئی, بعد میں وجود میں آئی. ٹھیک ہے, تو اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ, یعنی اس کی ذات اور صفات تو ہمیشہ سے ہیں, اس کے علاوہ ہر چیز جو کچھ بھی آپ تصور کر سکتے ہیں یا جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں جو بھی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ما سوا اللہ, عالمین یا عالم جو کچھ بھی ہے, وہ سب کے سب بنایا ہوا ہے, پہلے نہیں تھا. یعنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیشہ سے ہے, قدیم ہے, ازلی ہے. باقی ہر شے اس کی بنائی ہوئی ہے, کسی وقت میں آنے کے بعد اس کو بنایا گیا ہے, وہ پہلے موجود نہیں تھی. تو اس کا مطلب ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں, یعنی بات پہلے نہیں تھی, کو وجود میں لایا گیا ہے. یعنی جیسے سورج ہے, چاند ہے, زمین ہے, آسمان ہے, جو کچھ بھی ہے یہ پہلے نہیں تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. اس کی زندگی چاہے کتنی بھی پیچھے اگر گن لی جائے کہ 5 خرب سال یا 14 خرب سال ہے, جیسا بھی سائنٹسٹ کبھی کبھی اپنی کیلکولیشن چینج کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ ان کی ایک عمر ہے. تمام چیزیں جو دیکھتے ہیں ہم, سورج چاند وغیرہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں, اس کی ایک عمر ہے, اس سے پہلے یہ نہیں تھی. وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے کہ آئی کہاں سے, تو لیکن یہ ہے کہ وہ بنائی گئی ہے, وہ پہلے نہیں, چاہے کتنی پرانی ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی پہلے تھی پھر موجود ہوئی. عقیدہ نمبر آٹھ, صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بددین ہے. یہ عقیدہ نمبر آٹھ تھا. اس کے اندر تھوڑی سی سے شروع کرتے ہیں کہ صفات الہی کیا ہے. صفات الہی جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ صفات ایسی ہیں کہ اس کی ذات کو لازم ہے, اس کو کہتے ہیں صفات لازمہ. ٹھیک ہے, کچھ صفات جو ہے ایسی ہے کہ ان صفات کی وجہ سے دوسری صفات کا ظہور ہوتا ہے, جیسے قدرت اور ارادہ تو قدرت اور ارادے کی وجہ سے وہ چیزیں پیدا فرماتا ہے, ٹھیک ہے, چیزیں تکوین کرتا ہے, بناتا ہے, لیکن کوئی بھی اس کی صفت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے اندر بعد میں آئی, جو اس کے اندر بعد میں آئی, تمام صفتیں اس کی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی, ٹھیک ہے. وہ اپنی صفتوں کا ظہور اپنے افعال کے ذریعے کرتا ہے, تو اس کے افعال جو ہے کسی وقت میں ظہور میں آتے ہیں, لیکن اس کی صفتیں مستقل اس کے ساتھ ہیں, اس کی صفتیں مستقل اس کے ساتھ ہیں. تو صفات الہی کو جو مخلوق کہے, یعنی صفات الہی جو ہے بنائی گئی ہے, اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں, اس کی جو پراپرٹیز ہیں, اس کے اندر جو اس کی جو خاص خواص ہیں, اس کو بنایا گیا ہے, وہ شخص جو ہے گمراہ بددین ہے, گمراہ ہے اور بددین ہے. بلکہ خاص کچھ ایسی صفتیں ہیں جس کے بارے میں اگر وہ معاذ اللہ کہے کہ یہ مخلوق ہے تو کافر ہو جائے گا, معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا, اس کا بیان آگے آتا ہے. عقیدہ نمبر 9, یہاں سے ہمارا آج کا درس جو ہے مستقل شروع ہو رہا. عقیدہ نمبر 9, جو عالم میں کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے وہ کافر ہے. یعنی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے, ٹھیک ہے, قدیم ہے اور ہمیشہ سے ہے, اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمیشہ سے نہیں ہے, کوئی بھی چیز ہمیشہ سے نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ بنایا ہوا ہے اور اللہ نے اس کو بنایا ہے. تو اگر کوئی چیز کوئی مانے کہ نہیں یہ ہمیشہ سے ہے تو پھر وہ معاذ اللہ بہت بڑا کفر اس لیے کر رہا ہے کہ اس چیز کو بھی وہ خدا کی طرح اپنے آپ سے وجود میں آنے کا اور رہنے کا مستقل مانتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کسی نے کسی کچھ اگر کچھ بنایا نہیں ہے کسی کو اور وہ ہمیشہ سے ہے تو پھر وہ ہمیشہ سے آئی کیسے. معلوم یہ ہوگا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خود سے ہے, ہم سے ہے, یہ خدا ہے معاذ اللہ رب العالمین. تو جو کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ, اس کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو کہے کہ وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے, یا اس کے حدوث میں شک کرے کہ نہیں یہ ابھی بنائی نہیں گئی, یہ بھی ہمیشہ سے, صرف شک کرے کہ نہیں بنائی نہیں گئی ہے, تو وہ بھی کافر ہے, وہ کافر ہے, اس لیے کہ اس نے خدا کو برابر مان لیا, اس لیے اس نے اس چیز کو خدا کے معاذ اللہ برابر سمجھ دیا. عقیدہ نمبر 10, نہ وہ کسی کا باپ ہے, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے, نہ کسی کا بیٹا, نہ اس کے لیے بیوی جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے. یعنی پھر سے آگے پورے پڑھتے ہیں, بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے, جو ممکن بھی کہے وہ گمراہ اور بددین ہے. یہاں پر اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے گا کہ اس کا کیا حال ہوگا. عقیدہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے, یار جس طرح ہم شادی کرتے ہیں ہمارے یہاں اولاد ہوتی ہے, ہم کسی کے باپ بنتے ہیں یا کوئی اس کی ماں بن جاتی ہے اس بچے کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تصور تو یہ جس طرح عام عربی میں ہوتا ہے کہ بھائی تصور جو ہے کوئی مؤنث نہیں ہے تو مذکر تصور کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ عربی گرامر کا قانون ہے, ٹھیک ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چونکہ وہ عربی گرامر کے قانون کے حساب سے ہمیشہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے, یعنی نہ اس نے شادی کی ہے, نہ اس کی کوئی بیوی ہے, اور بیوی نہیں ہے تو اولاد بھی نہیں, نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے, اور نہ اس کے لیے بیوی, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, نہ اس کے لیے کسی کوئی, نہ کوئی اس کی بیوی ہے. جو یہ تصور کرے بتائے کہ وہ کسی کا باپ ہے یا معاذ اللہ بیٹا ہے یا معاذ اللہ اس سے شادی کی ہے, اس کی کوئی بیوی ہے, تو ایسا کہنے والا قطعاً کافر ہے, کہنے والا قطعاً کافر. جیسے نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں, جسمانی طور پر بیٹے ہیں, اور سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ بیوی ہے. اس طرح کی باتیں کرنے والا سخت کافر ہے, کلم کلا کافر ہے. بلکہ جو ممکن بھی کہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں یہ شامل ہے, وہ بھی سخت گمراہ بددین ہے, سخت گمراہ بددین ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے, نہ بیٹا ہے, نہ اس کی بیوی ہے. سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد, نہ وہ اس نے کسی کو جنا ہے, نہ اس کو کسی نے جنا ہے. اور دوسری جگہ سورہ جن میں متخذ صاحبته ولا ولدا, کہ اس نے کوئی اپنا صحبت کے لیے کوئی بیوی اس نے پکڑی نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا ایک اور سورہ مریم میں رحمان تخیر والدہ, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں ہے, یہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کبھی کوئی بیٹا چاہا ہو. اور اس کے آگے اور بھی ثبوت لکھے ہوئے ہیں, اس پہ کسی کو سوال ہو تو پھر بعد میں کر لیا. ٹھیک ہے. عقیدہ نمبر 11, وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے, جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے. یہ بہت آسان ہے اور قرآن پاک میں اس کے لیے تین چار اشارے موجود ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ هو الحی القیوم, سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, سورہ آل عمران میں بھی کئی جگہ پر ہے, سورہ مومنین میں یہ ارشاد فرماتا ہے وہو الذی یحیی و یمیت, کہ وہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. پھر سے پڑھ لیتے ہیں, وہ حی ہے, حی مطلب زندہ, وہ زندہ ہے یعنی خود زندہ ہے, اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا, اور سب کی زندگی اس کے دست قدرت میں ہے, سب کی زندگی اس کے دست قدرت میں ہے, جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے دے, یہ اس کی مرضی اور اس کی مشیت پر ہے. اس کے آگے وہ ہر ممکن پر قادر ہے, کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں. پیسے پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ ہر ممکن پر قادر ہے, کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں. قادر کا مطلب ہوتا ہے قدرت رکھنے والا, اپرتی رکھنے والا, کسی چیز کو کرنے والا, آرام سے اس کے اوپر اپنی سلطنت کے تحت جو ہے اس کو لانے والا, اس کے اوپر اپنا پاور چلانے والا, قادر ہے, ہر شے قادر ہے. لیکن وہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں علامہ صاحب کہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے. ممکن اس کو کہتے ہیں جو چیز ہو سکتی ہے. ممکن جو ہے محال کا اپوزٹ ہے. محال کا مطلب ہوتا ہے امپوسیبل, ناممکن. اور ممکن جو ہوتا ہے وہ ہے جو ہو سکتا ہے, چاہے وہ ہوا ہو یا نہ ہوا. ٹھیک ہے, چاہے وہ صادر ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو, وہ ظہور میں آیا ہو یا نہ آیا ہو, اس کو کہتے ہیں ممکن. اور محال کیا ہے؟ وہ ناممکن ہے. جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ اپنی ذات کو چینج کر دے یا اپنی صفات کو چینج کر دے, وہ محال ہے, یہ ناممکن ہے. یہ کیا ہے؟ ناممکن ہے. اور اس کے علاوہ جو چیزیں ممکن ہیں, جو چیزیں ممکن ہیں, قرآن سے بھی انشاءاللہ وہ بات پڑھیں گے, کچھ چیزیں اس میں اپنے ہی قانون کے حساب سے کہہ دے گی اب میں یہ نہیں کروں گا, تو اس کے قانون کے تحت اس نے خود بند کر دیا وہ راستہ. ٹھیک ہے, لیکن جو کچھ بھی ممکن ہے وہ اس کی قدرت میں داخل ہے. جو کچھ بھی ممکن ہے وہ اس کی قدرت میں داخل ہے, کوئی بھی ممکن شے اس کی قدرت سے باہر نہیں. جیسے ایک شخص ہے, اس کے یہاں چار بچے ہیں, اور وہ دعا کرتا ہے کہ مجھے 10 بچے چاہیے. تو اس کا یہ دعا کرنا صحیح ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 بچوں کا باپ بنا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں یہ ممکن ہے کہ کسی شخص کو 10 بچے دے دے, 15 دے دے, 20 دے دے. اس نے اس کو 4 دیے ہوئے, تو 4 تو موجود ہو گئے, 6 جو ہے ممکن ہے, زیر قدرت داخل ہے, لیکن اس نے کیا نہیں. اس ٹھیک ہے, اس کی قدرت ہے یہ, لیکن وہ کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جو کچھ بھی ممکن ہے وہ اس کی قدرت میں داخل ہے, کوئی ممکن شے ہے اس کی قدرت سے باہر نہیں, ممکن ہونا ضروری. ٹھیک ہے, آگے جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے. یعنی جو چیز امپوسیبل ہے, ہم تو کہتے ہیں اللہ کے دوں ویسے, اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے, اللہ تبارک ہر چیز پر قادر ہے. قادر کا مطلب ہے قوت رکھنے والا, قدرت رکھنے والا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے امپاسبل ہے. جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ اپنی صفات کو چینج کر دے, وہ امپاسبل ہے, یہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے, اسی کے تحت آگے پڑھتے ہیں کہ جو چیز امپاسبل ہے, ناممکن ہے, اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انہیں تو ایسی شے کہنا کہ تم یہ کر کے دکھا دے یا بعد اللہ ہے اللہ تبارک یہ نہیں کر سکتا, یہ سوچنا یہ غلط ہو جائے گا آگے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو چیز محال ہے اس کو ممکن سے غلط ہے, اس کو ممکن سمجھنا ہی غلط ہے. آگے پڑھ کے سمجھتے ہیں, پورا پیراگراف پڑھتے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جو چیز محال ہے ناممکن ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اس سے شامل ہو. کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے, اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا, پھر محال نہ رہا. ارے پہلے جب عرض کیا کہ جو کچھ بھی ممکن ہے وہ اللہ کے زیر قدرت داخل ضرور ہے, چاہے وہ ممکن آیا ہو یا نہ آیا ہو, ٹھیک ہے. لیکن جو چیز محال ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ ایک آدمی کہتا ہے مجھے 10 بچے چاہیے, تو ناممکن نہیں ہے, تو اس لیے وہ اللہ کی قدرت میں داخل ہے. لیکن کوئی شخص کچھ اور بات کرے جو اللہ کی زیر قدرت ہے ہی نہیں, امپاسبل ہے, تو اس کو پاسبل سمجھنا غلط ہے, ٹھیک ہے. آگے پڑھتے ہیں, جی پڑھتا ہوں میں, بعد میں بات کرتے ہیں, انشاءاللہ سوالات کا ٹائم ملے گا. اسے یوں سمجھے, اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے, اللہ تعالیٰ دوسرا خدا پیدا نہیں کر سکتا, یعنی نہیں ہو سکتا. تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا, تو محال نہ رہا, امپوسیبل ہو گیا. اگر دوسرا خدا آ سکتا ہو تو پھر اس کو ممکنات میں سمجھنا پڑے گا, پاسبلٹیز میں سے آئے گا, ٹھیک ہے. جو پاسبلٹیز میں آئے گا تو پھر اللہ کی زیر قدرت آ جائے گا. اگر اللہ کی زیر قدرت آئے گا دوسرا خدا پیدا کرنا, تو یہ تو تضاد ہو جائے گا کہ اللہ تبارک تو ہمیشہ ایک ہے, ہمیشہ ایک ہی رہے گا, ٹھیک ہے. محال نہ رہا, اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہو جائے گا. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا خدا نہیں پیدا کر سکتا, تو یہ اس کی قدرت میں شامل نہیں ہے, تو یہ تو اس کی شان ہے کہ وہ دوسرے خدا کو پیدا نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایسا ہے کہ اس کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. سمجھا بھائی؟ یوں ہی فنا باری تعالیٰ محال ہے, اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی, اور جس کو ناممکن ہو وہ خدا نہیں. تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ عز و جل کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے. بعض محال جیسے جو اگزامپل یہاں پہ علامہ صاحب نے دیے, ایک تو یہ کہ دوسرا خدا پیدا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, ہم بھی جانتے نہیں پیدا ہو سکتا. تو اگر کوئی کہے کہ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا خدا پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ تو خدا کی وحدانیت کا انکار ہو جائے گا کہ دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ تو اس کی قدرت سے باہر ہے, یہ اس کی قدرت سے باہر ہے, اس لیے کہ وہ خود ایسا ہے کہ ویسا دوسرا کوئی وہ پیدا نہیں کر سکتا. جو پیدا ہوگا وہ حادث ہو, وہ خدا نہیں ہو سکتا. چاہے وہ کتنی بھی قدرت دے دے, کتنے بھی اختیارات دے دے, وہ خدا نہیں ہو سکتا. معاذ اللہ ایسا سوچے جو معاذ اللہ کفر ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے. یہ وحدانیت اور الوہیت کا انکار ہو گیا, کیونکہ جب دوسرا خدا آ گیا تو پھر یہ خدا نہ رہا, یہ واحد نہ رہا, یہ اللہ عز و جل جیسا ذات و صفات کے ساتھ ہے, پھر وہ ویسا نہ رہا. تو دوسرا خدا پیدا کرنا یہ خدا کے لیے محال ہے, اور خود کو جو ہے فنا کر دینا, حالانکہ ساری تمام زندگیاں اس کے ہاتھ میں ہیں لیکن خود کی زندگی جو ہے وہ خود کو فنا نہیں کر سکتا. تو یہ دو محال سے آپ سمجھ, دو امپاسبلٹی سے آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ضرور ہے, لیکن جو قطعی طور پہ امپاسبل ہے, جو قطعی طور پہ ناممکن ہے انسانی دماغ کے حساب سے, اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر نہیں, وہ چیزیں اللہ کی زیر قدرت نہیں ہے. عقیدہ نمبر 14, ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو, البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو. پھر سے حل کرتا ہوں, ہر مقدور کے لیے, یعنی جو چیز زیر قدرت آ سکتی ہے, ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود بھی ہو, البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو جائے. جیسے ابھی میں نے ایک مثال دیا, دوسری مثال دیتا ہوں. جیسے ہم اس دنیا میں رہتے تو ہم دیکھتے ہیں ایک چاند اور ایک سورج ہے ہمارے اس سولر سسٹم میں, ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ دو چاند بنا دے, دو سورج بنا دے, تو ممکن ضرور ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ موجود بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ایک سورج بنایا, کیا وہ دو سورج نہیں بنا سکتا؟ ضرور بنا سکتا ہے. دو سورج ہو سکتے ہیں, जरूर हो सकते हैं, दो चांद हो सकते हैं जरूर हो सकते हैं, अल्लाह तआला दो चांद बना सकता है, वो बना दस चांद बना सकता है जरूर बना सकता है, लेकिन वही है कि वो हो नहीं, वो अल्लाह तबारक तआला की अपनी मर्जी और उसकी अपनी मशीयत के हिसाब से जो कुछ बनाया है बना दिया है। हर जो चीज अल्लाह की कुदरत के तहत आ सकती है मखलूक जिसे कहते हैं, वो जरूरी नहीं कि हो गया हो या मौजूद हो, ठीक है, आसान है। अकीदा नंबर 15, वो हर कमाल और खूबी का जामे है और हर उस चीज से जिसमें ऐब और नुकसान है वो उस चीज से पाक है, यानी ऐब और नुकसान का उसमें होना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, मुहाल है, बल्कि जिस बात में न कमाल हो न नुकसान वो भी उसके लिए नामुमकिन, वो भी उसके लिए मुहाल, अल्लाह तबारक तआला के लिए वो भी नामुमकिन। मसलन झूठ, दगा, खयानत, जुल्म, जहल, बेहयाई वगैरह, ये वो अयूब उस पर कतन मुहाल है। और ये कहना कि झूठ पर कुदरत है बाई माने कि वो खुद झूठ बोल सकता है, मुहाल को मुमकिन ठहराना और खुदा को ऐबी बताना बल्कि खुदा से इनकार करना है और ये समझना कि मुहालात पर कादिर ना होगा तो कुदरत नाकिस हो जाएगी, ये बातिल महज है कि इसमें कुदरत का क्या नुकसान, नुकसान तो उस मुहाल का है कि ताल्लुक कुदरत की उसमें सलाहियत नहीं। फिर से पढ़ते हैं जरा आसानी के साथ, तो वो हर कमाल और खूबी का जामे है, यानी जो कुछ भी हम तसव्वुर कर सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन से बेहतरीन जो तसव्वुर कर सकते हैं उसके बारे में, उसकी अजमत और शान के लायक वो उसमें है, उसकी शान और अजमत के लायक जो है वो उसमें है, वो हर कमाल और खूबी का जामे है, एक है वो हर कमाल और खूबी का जामे है, और हर उस चीज से जिसमें ऐब और नुकसान हो वो उसमें नहीं है। अल्लाह तबारक तआला हर ऐब और हर ऐबदार चीज और हर नुकसानदेह चीज या नुकसान वाली चीज से वो पाक है, सुभान, उसका एक नाम है सुभान, वो पाक है, यानी ऐब और नुकसान का उसमें होना नामुमकिन है, किसी ऐब का, किसी नुकसान का, किसी कमी का उसमें होना नामुमकिन है, बल्कि जिस बात में न कमाल हो न नुकसान वो भी उसके लिए नामुमकिन, यानी कोई बेफजूल सी चीज जिसका कोई फायदा नहीं, जिसमें कोई ऐब नहीं है बल्कि जिसमें कोई कमाल भी नहीं है ना ऐब भी नहीं है और बेफायदा भी है, तो वो भी उसके अल्लाह तबारक व तआला से उसका कोई ताल्लुक नहीं, समझ आता नहीं, बल्कि जिस चीज में कोई ना कोई कमाल है और ना कोई नुकसान वो भी अल्लाह तबारक व तआला के लिए नामुमकिन। बल्कि आगे चलते हैं वो ऐब गिनवाते हैं कि जो इंसान में मौजूद होते हैं, दूसरी चीज में मौजूद होते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला में वो नहीं है और उसकी कुदरत के तहत दाखिल भी नहीं, जैसे झूठ, दगा, खयानत, जुल्म, जहल यानी जहालत और बेहयाई वगैरह, इन उयूब पर उस पर कतन मुहाल है, ये सारे ऐब हैं, झूठ बोलना ऐब है, जुल्म करना ऐब है, बेहयाई करना ऐब है, दगा देना ऐब है, खयानत करना ऐब है, जुल्म करना गुनाह है, ऐब है, तो इन चीजों से वो कतन पाक है और उसके साथ इसका इतलाक मुहाल है, नामुमकिन है। और ये कहना कि झूठ पर कुदरत है कि वो खुद झूठ बोल सकता है लेकिन बोलता नहीं, झूठ बोल सकता है लेकिन बोलता नहीं, तो ये माजाला कुफर है, इसलिए कि ऐबदार तो बताया अल्लाह तबारक वताला को, ऐ भी बताया कि झूठ बोलता है, बोल सकता है, झूठ तो उसकी कुदरत है लेकिन बोलता नहीं, तो मसलहत के तहत माजाला नहीं बोलता, तो ये उसके लिए झूठ बोलना मुमकिन मानना ये कुफर है, इसलिए कि झूठ एक बहुत बड़ा ऐब है, अल्लाह तबारक वताला समी समद है, गनी है, उसको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो इतना पाक और साफ और हक है वो, और उसका कौल हक है, वो खुद हक है, उसके साथ जो तसव्वुर करे जो झूठ बोल सकता है वो कतन काफिर हो जाएगा। बहुत सारे इसमें हमारे हिंदुस्तान के कुछ मौलवी ऐसे गुजरे, उन्होंने कहा कि पहले तो कह दे कि झूठ बोलता है, फिर पलट गए कि नहीं, जब कुफर के फतवे आने लगे तो कहने लगे नहीं वो झूठ बोल सकता है, माशाल्लाह झूठ बोल सकता है लेकिन उसने खुद इरादा किया कि नहीं बोलेगा, तो तुमको आगे बताया कि मैंने इरादा किया नहीं बोलूंगा, माशाल्लाह रब्बिल आलमीन, تم سلے بہانے بازی کی ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے, اور جھوٹ بھی ایک شے ہے, جھوٹ بھی ایک شے ہے, تو جھوٹ بھی تو ایک شے ہے, تو خیانت بھی تو ایک شے ہے, چوری کرنا بھی تو ایک شے ہے, جنا کرنا بھی تو ایک شے ہے, خود کا قتل کر دینا بھی تو شے ہے, یعنی خوشی کرنا بھی تو ایک شے ہے. ان چیزوں پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قادر نہیں تو جھوٹ پہ تو قادر مانتے ماذا اللہ رب العالمین. تو جھوٹ پر, خیانت پر, اور دوسرے جو عیب انسانوں میں پائے جاتے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ قادر ہے, یہ معاذ اللہ کفر ہے, بلکہ ایسا سوچنا اللہ کی الوہیت سے ہی انکار ہے. اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی, یہ باطل محض ہے, یہ بالکل بکواس بات ہے, باطل بات ہے. کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان, اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا قادر, ایسا سبحان, ایسا عظیم ہے کہ اس کی قدرت میں اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان تو اس چیز کا ہے کہ جو اس سے تعلق نہ لگا سکی, نہ تعلق کو بجا نہیں کر سکی, کہ اس کی قدرت میں وہ آ نہیں سکی, اس کا نقصان ہے. یہ اس شے کا نقصان ہے کہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے, یہ اس کا نقصان ہے, اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. اسی کے اوپر تھوڑی سی اور ایک بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح کچھ لوگوں نے کہا بھائی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا معاذ اللہ تو پھر تو انسان سے کمتر ہو گیا, کوئی انسان جھوٹ بول سکتا ہے, انسان جھوٹ بول سکتا ہے, تو اس کی آسان سی دلیل یہ ہے کہ انسان تو خود کی جان بھی لے سکتا ہے, خودکشی کر سکتا ہے انسان, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حیات کو کم نہیں کر سکتا, یہ سب کا عقیدہ ہے. چاہے کیسا بھی ہو ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خودکشی ہی, اور جس طرح ہم خودکشی کر سکتے ہیں وہ اپنی حیات کو ختم نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس معاملے میں بھی کیا انسان اللہ سے آ گیا؟ نہیں, یہ تو ہمارے اندر نقص ہے کہ ہم اپنی جان لے سکتے ہیں, اپنے آپ کو فنا کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے اندر نقص ہے کہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں, اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی ہے کہ وہ اپنی حیات کو ختم نہیں کر سکتا, اور یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, وہ اس کی خوبی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اسی طرح بہت سارے عیب ہیں جو اس میں اس کی مخلوق ہے, ساری چیزیں ہر شے اس کی مخلوق ہے, لیکن اس کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں, اس کی صفات میں یہ چیزیں داخل نہیں. عقیدہ اگلا کہتے ہیں کہ حیات, قدرت, سننا, دیکھنا, کلام, علم اور ارادہ, یہ سات چیزیں آپ یاد رکھیں. حیات یعنی زندگی, قدرت یعنی پاور, سننا یعنی سننے کی طاقت, دیکھنا دیکھنے کی طاقت, کلام فرمانا بات کرنے کی طاقت, علم یعنی ہر چیز کا جاننا, اور ارادہ یعنی کس چیز کے لیے وہ ارادہ کرے تو یہ ہو جا. یہ سات صفتیں ہیں, ان کو صفات ذاتیہ ہے, اس کی صفات ذاتیہ ہے, یعنی یہ مستقل اس کے اندر ہمیشہ موجود ہے, صفات ذاتیہ ہے, ایسی ہے کہ ذات ان ساتوں کے بغیر ہو نہیں سکتی, اس کی ذات جو ہے ان ساتوں کے بغیر تصور میں بھی نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے. حیات, قدرت, سننا, دیکھنا, کلام, علم اور ارادہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں, مگر کان, آنکھ, زبان سے اس کا سننا, دیکھنا اور کلام کرنا نہیں. آگے پورا کر کے پتا کہ یہ سب اجسام ہے اور اجسام سے وہ پاک ہے, اجسام سے وہ پاک ہے, ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے, ہر باریک سے باریک کو کہ جو خوردبین سے بھی محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے, بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں, ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے. پھر سے پڑھتے ہیں ذرا آسان ہوگا. عقیدہ نمبر یہ 16, حیات, قدرت, سننا, دیکھنا, کلام کرنا, علم رکھنا اور ارادہ فرمانا یہ اس کی صفات ذاتیہ ہے, مگر آنکھ زبان سے مگر کان آنکھ زبان سے اس کا سننا دیکھنا کلام کرنا نہیں ہے. کہ یہ سب اجسام ہے, یعنی جسم کے حصے ہیں, ہمارے جسم کے حصے ہیں, یا جس طرح دوسری چیزوں کے جسم کے حصے ہیں, یہ اجسام ہیں, اور اجسام سے وہ پاک ہے، وہ ان چیزوں کا مرکب نہیں ہے، ان کے کان آنکھ وغیرہ ان تصور نہیں کر سکتے، اجسام سے وہ پاک ہے، اور وہ ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کو کہ خوردبین سے بھی محسوس نہ ہو وہ اس کو دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں ہے، ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ اب انسان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جس طرح وہ خود ہے اسی طرح وہ دوسری چیزوں پر اپنے ہی قدرت کا، اپنے ہی عادتوں کا، اپنی ہی صفات کا اطلاق کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حروف ہے، تو ہمارے اندر ایک آنکھ ہے اور یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے اور اس پہ روشنی پڑتی ہے، وہ روشنی ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے، ہماری آنکھ کے اندر جو ہے اس کو دیکھنے کی صلاحیت ہے، جیسے کیمرہ کے اندر ہوتا ہے، وہ کیمرہ کی طرح آنکھ اس چیز کو دیکھ کر کے آنکھ کے پیچھے ایک پکچر بناتی ہے، اور پکچر کے پیچھے ایک نرو لگی ہوتی ہے، نروس سسٹم جو بنا ہوا ہے، وہ نرو جو ہے اس کے سگنل اٹھا کر کے برین تک لے جاتی ہے، دماغ لے کے جاتی ہے، اور دماغ بھی سمجھتا ہے کہ ہاں یہ الف لکھا ہوا ہے یا یہ با لکھا ہوا ہے یا تا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیونکہ ہمارے پاس دماغ ہے، ہمارے دماغ میں رگے ہیں، اور پھر وہ رگے جو ہے کچھ آنکھ کے پیچھے لگی ہے، آنکھ کے اندر کیمرہ کے جس طرح ایک سسٹم بنا ہوا ہے، آنکھ کے آگے پتلی ہے، آنکھ کو روشنی ملتی ہے، اس پہ بھی روشنی پڑ رہی ہے، یہ سب ایک سسٹم کیا ہے، سب کے سب مخلوق ہے، کیا مخلوق ہے۔ تو ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں مخلوق کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور ہم مخلوق ہونے کی وجہ سے اس کو مخلوق کی طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، وہ آنکھ سے جس طرح ہمارا دماغ ہے اور نروز ہے، اس طرح کی جو سسٹم ہے، ان سب چیزوں سے وہ پاک ہے، تو اس کا دیکھنا ہمارا دیکھنا الگ الگ ہے، اس کا کلام فرمانا اور ہمارا کلام کرنا، بات کرنا، یہ الگ الگ ہے۔ جس طرح ہم کلام کرتے ہیں تو ہمیں جس طرح آنکھ کا بتایا کہ آنکھ میں نور کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، آنکھ کی ضرورت ہے، دماغ کی ضرورت ہے، پیچھے نرو کی ضرورت ہے، کتاب کی ضرورت ہے، سیاہی کی ضرورت ہے، تو ان سب چیزوں کے ہم محتاج ہیں، تب جا کر کے ہمیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے گلے کے اندر کچھ ایک سسٹم لگا ہوا ہے، ڈبہ جس کو ہم لارنگس کہتے ہیں انگلش میں، وہ لارنگس کے ہم محتاج ہیں، ہوا کے محتاج ہے کہ جب ہوا لنگ سے باہر آتی ہے، لارنگس کے پاس سے گزرتی ہے، زبان کے اور منہ کے محتاج ہے کہ الفاظ کو بنا، اور پھر جو باہر ہوا ہے اس کے محتاج ہے کہ اس آواز کو آگے تک پہنچائے، ورنہ آواز نہیں پہنچے گی۔ تو یہ ہمارا کلام کرنا ہے، یہ ہمارا بات کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بات کرنا ان سب چیزوں سے بری ہے، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اس کا کلام فرمانا ہماری طرح زبان کے ذریعے، گلے کے ذریعے نہیں، اور اس کا سننا جس طرح ہم بات کرتے ہیں اسی طرح سنتے بھی ہیں، کہ ہوا جو ہے کان کے پردے تک پہنچتی ہے، وہ کان کے پردے کو ہلاتی ہے، اور اندر پھر پانی کو ہلاتی ہے، پھر پانی کے اندر دوسرا ایک کچھ اور آلہ لگا ہوا ہے، پھر نرو جو ہے برین تک لے جاتی ہے، اس چیز کو بتاتی ہے کہ یہ اس نے بولا ہے، اس کو ریڈ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سننے کے لیے بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فرمانا، دیکھنا اور سننا، جس طرح ہم زبان سے بولتے ہیں، گلے سے بولتے ہیں، اور آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چیز کیا ہے، اجسام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے اور ہر طرح کی جسمانیات سے وہ پاک ہے، وہ پاک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا دیکھنا سننا انہیں چیزوں پر منحصر نہیں ہے، انہیں چیزوں پر منحصر نہیں ہے کہ وہ ہوگا تو دیکھے گا، وہ ہر موجود شے کو دیکھتا ہے، چاہے اس میں سے نور نکلتا ہو یا نہیں نکلتا ہو، یا اس پہ نور پڑتا ہو یا پڑتا ہو، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہو یا نہ نظر آتی ہو اس کو نظر آتی ہے، جیسے ہماری نیت اس کو نظر آتی ہے، ہم نیت کو نہیں دیکھ سکتے، ہم نیت کو نہیں دیکھ سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کپڑوں کو، تمہارے جسم کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ تو نماز جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ تنبیہ ہے کہ دل کو حاضر رکھو، دل کو حاضر رکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، مطلب نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، وہ یعنی محافظ دل کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو اس چیز کو خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے اور جسمانیات سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہر موجود کو دیکھتا بھی ہے اور ہر موجود کو سنتا بھی ہے۔ اب ہر موجود کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ ہم ایک پہلے سائنس کہتی تھی کہ بھائی ذرہ جو ہے، یہ بیج جو ہوتا ہے سب سے چھوٹی چیز ہے، پھر اس کو توڑا تو پتا تھا، سیل نکلتا ہے، سب سے چھوٹی چیز ہے، اس کو توڑ کے دے گا पता चला कभी इसके अंदर और भी चीजें होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल सबसे छोटी चीज है, नहीं मॉलिक्यूल नहीं, एटम छोटी चीज है, एटम के नीचे का जगह प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता नहीं इलेक्ट्रॉन के अंदर वो सबसे छोटी चीज है। तो हमको दूरबीन से खुदबीन से देखना पड़ता है, तो हमें ये सब चीजें नजर आती है। अल्लाह तबारक व तआला है तो इन चीजों की भी हाजत नहीं, और जो चीज जो भी आवाज करती है, जो चीज जो भी आवाज करती है, चाहे वो आवाज जो है साउंड जिसको हम समझते हैं वो उसकी आवाज हो या उसके दिल की आवाज हो, वो सब सुनता है, वो सब सुनता है। हमारी आवाज वो है जो वाइब्रेशन के जरिए हवा में आए और फिर हमारे कान तक आए, उसके लिए आवाज का मतलब कुछ और है, उसके लिए रोयत और देखना कुछ और चीज है। ठीक है, तो हम इसमें डीप में ज्यादा नहीं जाते, लेकिन इतना समझिए कि उसका देखना, कलाम फरमाना, सुनना हमारे कलाम करने, देखने और सुनने के बराबर नहीं है, और उस तरह भी नहीं है जिस तरह हम देखते हैं, सुनते या बोलते हैं। और ये जो सात सिफतें हमने पढ़ी उसके सबूत के पास में कैसे है कि अल्लाह तबारक तआला हयात है, अल्लाह तआला खुद इरशाद फरमाता है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। फिर दूसरा कुदरत के लिए, कुदरत के लिए सूरह मायदा में है वहुवा अला कुल्लि शयइन क़दीर, कई जगह है। फिर सुनना उसका कि वो सुनता है, इसका क्या सबूत है, तो अल्लाह तबारक सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह हुवस समीउ अल बसीर, इसमें देखने का भी आ गया। आगे कलाम फरमाना, अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, और अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहि सलाम से कलाम फरमाया। इल्म कैसे, इल्म साबित करता है अल्लाह, इन अल्लाह कद अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला का इल्म जो है हर शय को घेरे हुए है, हर शय को उसका इल्म घेरे हुए है, और वो इरादा फरमाता है उसके लिए। सूरह मायदा में और सूरह हुद में आयत मौजूद है इन अल्लाह यहकुमु मा युरीद और इन रब्बुका फआलुल लिमा युरीद, ये आयात मतलब उसके लिए रेफरेंस के तौर पे बताई गई। अकीदा नंबर 17, मिस्र दीगर सिफात के कलाम भी कदीम है। इसको जरा गौर से सुनिएगा, सुनिएगा, मिस्र दीगर सिफात के कलाम भी कदीम है, हादिस और मखलूक नहीं। हादिस का मतलब बनाई गई, मखलूक का मतलब बनाई गई। हादिस और मखलूक में क्या फर्क है, हादिस और मखलूक में क्या फर्क है? हर चीज जो हादिस है मखलूक है, और हर मखलूक हादिस जरूर है, लेकिन दोनों में फर्क ये है। हादिस का मतलब पहले नहीं थी अब हुई, पहले नहीं थी अब हुई। मखलूक का मतलब बनाई गई प्रोडक्ट सामने आ चुकी है, तखलीक शुदा, तखलीक शुदा। हादिस का मतलब पहले नहीं थी अब बनी, उसकी कोई तारीख है बनने की, कोई टाइम है उसके बनने का, पहले मौजूद नहीं थी। तो आलम में जो कुछ भी है वो हादिस भी है और मखलूक भी है, ठीक है, हादिस या मखलूक नहीं है। कौन? मिस्ल दीगर सिफात के कलाम भी, अल्लाह का कलाम भी कदीम है, हमेशा से है, हादिस और मखलूक है। जो कुरान अजीम को मखलूक माने, हमारे इमाम आजम और दीगर अइमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन से ने उसे काफिर कहा, बल्कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से उसकी तकफीर साबित है। फिर से सुन लीजिए, बड़ा नाजुक मसला है। दीगर सिफात के मिसल दीगर सिफात के कलाम भी कदीम है, इतना अल्लाह तबारक व तआला समी है, बसीर है, कलीम है वगैरह, तो उसका कलाम जो है, जो उसने फरमाया है, वो भी हमेशा से है, वो भी हमेशा से, इंशाल्लाह उसकी तफसील आगे आएगी, ठीक है, वो भी हमेशा से है, कदीम है, हमेशा से है, हादिस या मखलूक नहीं। कुरान पाक जो है हादिस यानी बाद में बनाया गया, मखलूक है यानी अल्लाह ने उसको पैदा फरमा दिया, ऐसा नहीं। जो कुरान अजीम को मखलूक माने, हमारे इमाम आजम दीगर अइमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने उसे काफिर कहा, यानी अल्लाह से इनकार करने वाला, बल्कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से उसकी तकफीर साबित है। और ये फिक्र अकबर में है, सही सुना इमाम आज़म मरीफ़ ये इरशाद फरमाते हैं, और कुरान कराम अल्लाह ताला फहुवा कदीम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान जो है अल्लाह का कलाम है और वो कदीम है, हमेशा से है। इसी तरह और भी आइमा का ये अकीदा रहा है کہ قرآن کو مخلوق نہیں مان سکتے, قرآن مخلوق نہیں ہے. اور صحابہ کرام نے بھی قرآن کو مخلوق کہنے والے کو کافر بتایا, اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو شخص قرآن کو قدیم نہ مانے بلکہ مخلوق حدیث کہے اس کو کافر بتایا. عقیدہ نمبر 18, اس کا کلام آواز سے پاک ہے, اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے مصحف میں لکھتے ہیں, اس کا کلام قدیم بلا صوت ہے بغیر آواز کے, اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث ہے. یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا وہ قدیم ہے, اور ہمارا لکھنا حادث ہے اور جو ہم نے لکھا وہ قدیم ہے, ہمارا سننا حادث ہے اور جو ہم نے سنا وہ قدیم ہے, ہمارا حفظ کرنا حادث ہے اور جس کو حفظ کیا وہ قدیم ہے. پھر سے پڑھ لیتے ہیں ذرا آسان کرنے کے لیے. اس کا کلام آواز سے پاک ہے, جس میں نے عرض کیا نا کہ آواز کیونکہ وہ تو قدیم ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, وہ اس وقت سے ہے جب کوئی چیز اسے پیدا نہیں کی تھی, وہ ہوا بھی نہیں تھی, آواز بھی مخلوق ہے, آواز بھی مخلوق ہے, سانس مخلوق ہے, ہوا مخلوق ہے, ہمارے کان جس طرح سننے کے لیے یہ سب مخلوق ہے. اس کا جو کلام فرمانا ہے وہ ہمیشہ سے جب سے وہ ہے, اس لیے اس کا کلام جو ہے وہ آواز سے پاک ہے, وہ آواز نہیں ہے اس کلام میں, ٹھیک ہے. اس کا کلام آواز سے پاک ہے کیونکہ اس میں تو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے مصاحف میں لکھتے ہیں, اس کا کلام قدیم بلا صوت ہے, ود آؤٹ ساؤنڈ اس کا کلام ہے جو ہم قرآن میں کاغذ پہ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آگے ذرا تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث ہے, کہ ہم جو پڑھتے ہیں تو اس میں آواز نکلتی ہے, ساؤنڈ ویوز نکلتے ہیں, ہمارے دل میں حرکت آتی ہے, آواز کسی کے کان میں پہنچتی ہے, اور جو ہم لکھتے ہیں ہاتھ سے اس میں سیاہی استعمال ہوتی ہے, پیپر استعمال ہوتا ہے, یہ سب لکھنا آواز نکالنا ہمارا اور اس کو پرنٹ کرنا, یہ سب کیا ہے؟ حادث ہے, یہ سب حادث ہے. یعنی پہلے نہیں تھا اب لکھا گیا, پہلے نہیں تھا اب بولا گیا, پہلے نہیں تھا اب سنا گیا, یہ جو سننے کا جو فعل ہے اور جو بولنے کا فعل ہے اور جو چھپنے کا اور لکھنے کا فعل ہے, یہ سب کیا ہے؟ حادث ہے. لیکن اس کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ قدیم ہے, وہ ہمیشہ سے ہے. یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا اللہ کا کلام وہ قدیم ہے, اور ہمارا لکھنا حادث ہے اور جو ہم نے لکھا اللہ کا کلام وہ قدیم ہے, اور ہمارا اس کو سننا حادث ہے اور جو ہم نے سنا اللہ کا کلام وہ قدیم ہے, اور ہمارا حفظ کرنا پڑھنا رٹی لگا کر یاد کرنا دل میں سمانا اس کو, یہ سب کیا ہے؟ حادث ہے. اور جو سما لیا دل میں جو حفظ کیا وہ کیا ہے؟ وہ قدیم ہے, ٹھیک ہے. آگے بڑھ, یعنی متجلی قدیم ہے اور تجلی حادث, تو جس کی چیز کی یہ تجلی ہے مصحف شریف, تجلی مطلب جو سامنے آ گیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو متجلی ہے وہ قدیم ہے, متجلی جو ہے وہ قدیم ہے اور تجلی حادث, تجلی جو ہے وہ جو سامنے آ گئی وہ حادث ہے, اور جس چیز کا وہ عکس ہے جس چیز کی وہ تجلی ہے, یعنی جو اصل چیز ہے متجلی وہ کیا ہے؟ قدیم ہے. عقیدہ نمبر 19, اس کا علم ہر شے کو محیط ہے, یعنی جزیات کلیات موجودات معدومات ممکنات محالات سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا. اشیاء بدلتی ہے اور اس کا علم نہیں بدلتا, دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. اس کا علم ہر شے کو محیط ہے, محیط کہتے ہیں جو چیز گھیر لیتی ہے کسی چیز کو, احاطہ کر لے, تو اس کا علم ہر شے کو محیط ہے, یعنی کوئی ایسی باریک سے باریک بات کوئی ایسی باریک سے باریک شے ایسی نہیں ہے کہ جو وہ نہیں جانتا، چاہے دل کی بات ہو، چھپی ہوئی بات ہو، یا کسی پتھر کے نیچے دبی ہوئی کوئی شے ہو، یا تحت السرا میں چھپی ہوئی کوئی بات ہو، اس کے لیے ہر چیز جو ہے کھلی ہوئی ہے، وہ ہر شے کو جانتا ہے، اس کا علم جو ہے ہر شے کو گھیرے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، یعنی جزیات، جزیات مطلب پارٹس، چھوٹے سے چھوٹا حصہ کسی چیز کا ہو، کلیات کمپلیٹنس کے بارے میں ہو یا چھوٹی ڈیٹیلز میں ہو، موجودات یعنی جو چیز موجود ہے، معدومات جو ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، ممکنات یعنی جو ممکن ہے ہو سکتا ہے اس کو جو سب جانتا ہے، محالات جو امپاسبل ہے اس کو بھی اس کا علم گھیرے ہوئے ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا امپاسبل ہے، سب کو ازل میں جانتا تھا، یہ جاننا ضروری ہے کہ سب کو ازل میں جانتا، ازل کہتے ہیں ہمیشہ سے، جب ٹائم بھی نہیں تھا، صرف وہ تھا، وہ کب سے ہے یہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ امپاسبل ٹو انڈرسٹینڈ، جو چیز سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں، ٹھیک ہے، جو شیخ سمجھ میں آ جائے خدا نہیں، خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا، کسی کے علم اس کو گھیر نہیں سکتی، ٹھیک ہے، سب کو ازل میں جانتا تھا، یعنی اس کا علم، چونکہ علم جو ہے اس کی صفت ذاتیہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب سے ہے اس کا علم بھی تب سے ہے، ٹھیک ہے، وہ جب سے ہے اس کا علم بھی تب سے ہی ہے، وہ جب اور تب ہم ناممکن والے سمجھنا، لیکن اس کا علم بھی ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے، اور یہ نہیں سوچے کہ دنیا میں جب اس نے جانا پھر اس کو پتہ چلا کہ ایسا ہونے والا، نہیں، جب کچھ نہیں تھا اور وہ تھا اس وقت اس کا علم بھی تھا اور سب کچھ جانتا تھا، سب کچھ جانتا، جانتا ہے، سب ازل میں جانتا تھا اور اب بھی جانتا ہے اور ابد تک جانے گا، ابد تک جانے گا، جیسے اگر میں نے ایک گلاس اٹھایا اور بھی گلاس رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو خربوں سال گزر جائے، ابد تک، ابد تک جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کے علم سے یہ بات نہیں سکتی ہے کہ اٹھا کے واپس رکھا، سمجھ گئے، یہ اس کے علم سے کبھی نکلے گا بھی، وہ جانتا تھا، جانتا ہے اور جانتا رہے گا، اور اس کے علم میں کبھی کمی بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا، چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، چھوٹی بڑی، غائب، موجود وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا علم نہیں بدلتا، ٹھیک ہے، اور دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر بھی اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، یعنی دل کے اندر جو خیال آتا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، شیطان جو آپ کے کان میں پھونکتا ہے، دل میں پھونکتا ہے، وہ بھی وہ جانتا ہے، اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، کوئی نہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو اس اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میری نیت صحیح ہے یا نہیں ہے، نہیں، جب آپ نماز میں نہیں بھی ہوتے، آپ کسی بھی کام میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی وہ آپ کے بارے میں اور ہر شے کے بارے میں کمپلیٹ ٹوٹل علم رکھتا ہے، اور اس کا علم ہمیشہ ایسا رہے گا۔ اپنے درس کا ایک اور عقیدہ آج کے لیے پڑھ لیتے ہیں، وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے، علم ذاتی اس کا خاصہ ہے، جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے وہ کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی ہیں کہ خدا کے دیے بغیر خود حاصل ہوا، وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے، علم ذاتی اسی کا خاصہ ہے، جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے ثابت کرے کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی ہے کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو، جیسے پڑھتے ذرا مشکل تھا، کہ خاصہ مطلب ایکسکلوزیو اسپیشلٹی، ٹھیک ہے نا، تو علم ذاتی مطلب خود سے جو علم ہے، کسی کا دیا نہیں، کسی کا دیا ہوا نہیں، ذاتی مطلب خود سے جو اپنا اون، مطلب میری ذاتی چیز ہے، میری اپنی چیز ہے، تو علم ذاتی صرف اور صرف اللہ کو ہے، چاہے وہ علم سب کو بتایا اس نے، یا چاہے وہ علم چھپا کے رکھا ہو، جس کو ہم علم غیب اور علم شہادہ کہتے ہیں۔ علم شہادہ یہ ہے کہ بھائی ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے، تو یہ شہادہ ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو جو چیز آیا ہے या जो उसने सबको काट दिया है वो उसको शहादा कहते हैं, जो सबको नजर आती है। इल्मे गैब हो जो सबको नजर नहीं आती, सबको पता नहीं है, इस पर बहुत बड़ी बहस है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसे बहस करेंगे। लेकिन यहाँ पर बोलने का मुराद ये है कि इल्म जाती मतलब पर्सनल इल्म, किसी और का दिया हुआ नहीं, किसी का सिखाया हुआ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। किसी नबी को, किसी वली को, किसी शख्स को कोई भी जाती इल्म नहीं, जो कुछ भी है चाहे 1+1=2 का इल्म हो, हम सबको जानते हैं ना कि 1+1=2 ये क्या है, ये एक छोटा सा इल्म है, ये इल्म शहादत है, सबको मालूम है। लेकिन तो ये कहे कि 1+2 1+1=2 एक और एक दो होता है, ये उसको खुद से पता था तो मालूम हो जाए। इसलिए ये इल्म भी अल्लाह का दिया हुआ, ये इल्म भी अल्लाह का दिया हुआ। तो चाहे कोई फरिश्ता हो, चाहे कोई वली हो, चाहे कोई नबी हो, कोई भी हो, उसके पास जो कोई इल्म है, चाहे वो इल्म शहादा ही क्यों ना हो या इल्म गैब हो, वो सारा का सारा अल्लाह की अता से है। और अल्लाह तबारक व तआला के पास जितना भी इल्म है वो उसका खुद का है, जाती है। तो दोनों तरफ अगर कोई कहे कि अल्लाह तबारक व तआला को ये नहीं पता था, माँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बाद में पता चला, तो वो भी काफिर हो जाएगा। और कोई ये कहे कि फला शख्स को फला इल्म, चाहे वो इल्म शहादा हो पर इल्म या गैब का, वो उसको खुद से पता है, अल्लाह की दीन से नहीं है, तो भी काफिर हो जाएगा। ठीक है, तो इल्म जाती उसी का खासा है, वो गैब और शहादा सबको जानता है, सब कुछ उसको पता है। और इल्म जाती उसी का खासा है, जो शख्स इल्म जाती गैब खा शहादा, गैब का इल्म जाती बताए या शहादत का इल्म जाती बताए किसी के लिए गैर खुदा के लिए, तो माशाल्लाह काफिर हो जाएगा। इल्म जाती के ये माना है कि बे खुदा के बताए खुद से हासिल हो जाए, खुद से हासिल हो जाए। तो आज का दर्स इंशाल्लाह इसी पे वकूफ करते हैं, और ये जो आखिरी अकीदा नंबर 20 हमने पढ़ा है, इसके ऊपर इंशाल्लाह अगले दर्स में तफसील से बात होगी। अगर किसी को कुछ सुन है आज के दर्स के बारे में तो वो कर सकते हैं, आज जो सीखा है इससे अगर किसी को कोई सवाल है तो कर सकते हैं। आप कुछ कुदर के बारे में पूछ रहे थे कि अल्लाह तबारक वाली कुदर के
जो नहीं पानी पैदा होना।